السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور ہمیں سمجھ دی کہ ہم اللہ کے دین کی باتیں سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے جس میں ہم فقہی مسائل اور روزمرہ پیش آنے والے وہ مسائل جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا درجہ رکھتا ہے، اس سیریز میں ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، دراصل ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کی صحیح باتیں معلوم ہوں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم جنت کی ان نعمتوں کو پا سکیں جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل۔ لیکن زکوٰۃ کے مسائل، یہ تمام چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ اتنی اہم کیوں ہے، اور وہی والی حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ سب سے مشہور حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، جس کے راوی ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و الحج، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج۔ تو اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر کھڑی ہے، اس میں ایک زکوٰۃ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کے تعلق سے کئی آیات نازل فرمائی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اپوزٹ کیا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کا اپوزٹ دیکھیں تو سود ہمیں نظر آتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کس طرح سے سودی نظام میں جکڑی جا چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سود کے شکنجے نے ہر طرف سے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بھی یہی بات نظر آتی ہے، اور انفرادی طور پر اگر دیکھیں تو بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے ملک سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، انفرادی حیثیت سے افراد، لوگ، وہ بھی سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ضروریات زندگی کو ہم نے اس قدر اتنا پھیلا لیا ہے کہ اس کے لیے اب انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر، ان مادی چیزوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ ایک طرح سے ریس لگی ہے، میٹیریلزم جس کو ہم کہیں گے، یعنی مادہ پرستی، کہ اچھا ہو یا برا، حلال سے حاصل ہو یا حرام سے، بس ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اور ایک ریس میں، اس ریس میں ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے کہ فلاں کے پاس اگر ایک چیز ہے تو میں اس سے بڑھ کر چیز لوں۔ اور یہی دراصل مادہ پرستی ہے کہ چیزوں کے حصول کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے، اس کے لیے انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے، لیکن بہرحال اپنی خواہشات وہ پوری کر کے رہے۔ اور اسلام ہمیں یہیں سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ یہ دنیا کو اسی لیے فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا، مال و دولت کو فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا۔ اسی طرح سے سود کی جو مذمت ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر تنبیہ فرمائی ہے کہ اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو سود لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ سود لیں تو آپ خود بتائیے کہ یہ کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین کی کہ اسلام جس نظام کی بات کرتا ہے، یہ اسلام جو نظام دنیا کے آگے پیش کرتا ہے اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا، اسے امپلیمنٹ کیا، وہ دراصل یہی قانون اور یہی نظام ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے، کوئی کسی کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، جو صاحب حیثیت، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مسکینوں کی، غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد کرنے والے بنیں. اسی بنا پر زکوٰۃ جو کہ فرض ہے وہ رکھی گئی کہ ہر صاحب حیثیت جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تاکہ اس کا مال پاک ہو، یعنی ہر حال میں اسے دینا ہے محتاجوں کو. اور نفلی صدقات کی ہمیں ترغیب دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اس پر بے انتہا اجر ملے گا. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سودی نظام کی بنا پر، دوسرا سرمایہ داری یا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی بنا پر، اور ایک اور لوگوں نے شروعات کی تھی جس کی جو کہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، اشتراکیت یا کمیونزم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ سارے جتنے بھی ازمز ہیں یا جتنے بھی جو نظام بنائے گئے ہیں، چونکہ انسانوں کے بنائے گئے ہیں، اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے گئے تمام قانون ہر کسی میں نقص پایا جاتا ہے اور لوگ اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اور انسان ہمیشہ جب بھی قانون بنائے گا تو وہ اپنی قوم، اپنے آپ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گا، دوسروں کو وہ فائدہ نہیں چاہے گا بلکہ اپنا فائدہ چاہے گا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نظام ہمیں دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نظام بنایا اور قرآن کی صورت میں اس کو پیش کیا گیا، اس میں سب کے لیے یکسانیت پائی جاتی ہے، غریب کا بھی فائدہ ہے، امیر کا بھی فائدہ ہے. جسے کمیونزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرمایہ داری کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اشتراکیت کی بات کی گئی تو ایسے ہوا کہ اس میں یہ بات پیش کی گئی کہ جو صاحب حیثیت ہے، جو دولت مند ہے، اس کی دولت جو اس نے محنت سے کمائی ہے وہ اس سے لے لی جائے، اور اسے بھی اتنا ہی اس میں سے مال دیا جائے جو کہ ایک مزدور کو ملتا ہے. یعنی سب کی حیثیت برابر ہوگی، جو زیادہ کمانے والے ہیں ان کا مال خود بخود گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا، اور جو کم کمانے والے ہیں یا جو کماتے ہی نہیں ہیں وہ ان کے پاس ان کا مال چلا جائے گا. تو ایک طرح سے یہ بھی ظلم ہے کہ انسان خود محنت سے کمائے اور اس کا مال سارا کا سارا چلا جائے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو نظام پیش کرتا ہے اس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالدار ہے اس کی پوری دولت ہتھیا لی جائے، بلکہ اس کی دولت سے صرف 2.5% سال کے اختتام پر نکلے گا، اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی، وہ خود اپنے مال کا مالک رہے گا. تو الحمدللہ اسلامی نظام کی جو خوبصورتی ہے ہم دھیرے دھیرے دیکھتے چلے جائیں گے، اور سود کی وجہ سے آج کس قدر پوری دنیا میں معاشی تنگ حالی چھا گئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، وہ آج سب ہماری نظروں کے سامنے ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ نہ کچھ مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے. جیسے حال ہی میں جابز کا مسئلہ درکار ہے، ہم سب جانتے ہیں لوگ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سودی نظام پر مشتمل تھی، اور جب سودی نظام پر یہ تمام کاروبار چلتا رہے گا تو اس کا ایک نہ ایک دن یہی حال ہونا ہے، کیونکہ سود کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹھ مار دیتا ہے، اور تجارت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ افزونی عطا فرماتا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سود ہی کی وجہ سے، یا اگر آپ فورن کنٹریز کے لوگوں کی زندگی کا حال سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ وہاں پر پوری زندگی انسان کیش اس کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، یا تو اس کے پاس کارڈ سے، ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ، کہ وہ سود میں ہی الجھتا چلا جائے اور اس میں سے کسی طرح نکلنے نہ پائے. منتھلی پیمنٹس، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کاریں خریدی جا رہی ہیں، اور ایسی ویسی کاریں نہیں ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی مالیت کی کاریں ہیں، یا اور بھی جو بھی چیزیں ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ہے نہیں اور چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ اور اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جو پیسے کا لین دین، پیسے کا سرکولیشن ہے، وہ رک گیا ہے سود کی بنا پر، اور اسی بنا پر غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر لوگ یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں یہی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ غریب کا خون چوسا جاتا ہے، اسے اتنی محنت اور مزدوری کرنے کے بعد بھی اس کی محنت اور مزدوری کے لحاظ سے اس کو اتنا پیسہ نہیں ملتا، اجرت نہیں ملتی، جس کی بنا پر وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلن، حسد، جلسی کا جو ایک رواج پایا جا رہا ہے، کہ کیونکہ انسان کب تک یہ برداشت کرے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، میں اتنی محنت کر کے بھی دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، اور فلاں سامنے والا وہ بغیر محنت کے اس کے گھر تو اے سی چل رہے ہیں۔ تو یہیں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دولت کی تقسیم جو اس طرح سے غلط طریقے سے کی جا رہی ہے، اس کی بنا پر ایک کشمکش سی جاری ہے، ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے اور مخالفت کا ماحول پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی بنا پر ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے ساری باریکی والی باتیں، کہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کیسا نظام پیش کرنا چاہتا ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اور زکوٰۃ کا سسٹم کیوں رکھا، اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4 میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کس چیز کا پابند ہونا ہوگا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا، اپنے مال میں سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے سکیں گے۔ یعنی ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے، الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ہم ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یعنی حکومت قائم کرنے والوں سے تقاضا جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر ہم انہیں حکومت بخشیں، اقتدار دیں، تو سب سے پہلا ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور زکوٰۃ کی فضیلت کے تعلق سے جو آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 103، اور یہی والی آیت ہے جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ڈکشنری کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی احادیث، وہ بھی ضروری ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ لے لو تاکہ مال پاک ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو جو لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ پاکیزگی اور اضافہ، جس سے خود بخود یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا مال اس وقت تک پاک نہیں ہوگا یا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس میں سے مخصوص حصہ نہ نکال دے زکوٰۃ کے طور پر، اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر اس کا نفس بھی گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے خود بخود اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو سب سے اہم آیت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کنز تم کا جو لفظ آیا ہے کہ یہ جو تمہارا کنز تھا، کنز تھا، جو تمہارا جمع کیا ہوا مال تھا جس کی تم نے زکات نہیں ادا کی تھی، تو وہی مال سے، اسی سونے اور چاندی سے، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی جو ہوتی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا اور دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، تو اس بنا پر جو کرنسی ہوگی اسی کرنسی سے، اسی سونے اور چاندی سے پیٹھوں کو، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے جمع کر رکھا تھا. آپ خود سوچیں کہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمیں تو روٹی کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی ہے، اگر غلطی سے ہم روٹی سینکتے سینکتے ہماری انگلی روٹی میں چلی جائے، آپ سوچیں کتنی تکلیف دے وہ سچویشن ہوتی ہے. تو جب ہم بھاپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ بتائیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے زکات ادا نہ کرنے کی بنا پر وہی مال اس سے جس سے داغا جائے گا، کیسے برداشت کر سکے گا انسان. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے روز زکات ادا نہ کرنے والوں کا مال، دولت، جو زکات ادا نہ کرنے والے تھے ان کا مال اور دولت گنجے سانپ کی صورت میں، یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنہیں سزائیں دی جا رہی تھی، جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ زکات ادا نہیں کرتے تھے. تو اسلام ہمیں جس اعلی اخلاق اور کردار کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بنیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے بنیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی اور غم خواری ہو تاکہ معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو. جبکہ سودی نظام کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں، آپ خود اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہوں گے اور آئے دن آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ کس قدر کسان خودکشی کر رہے ہیں، کہ صرف کسان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی، جیسے ابھی حال ہی کا واقعہ اخبار میں آیا تھا کہ کسی شخص نے اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنی والدہ سمیت گھر کے جو پانچ افراد تھے سب کے سب نے زہر کھا لیا، یعنی اس نے اپنے بچوں کو، بیوی کو، بوڑھی والدہ ساتھ میں تھی، اور ان کو سب کو زہر دے کر خود بھی زہر لے لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو گھر لیا تھا وہ سودی قرض پر لیا تھا اور وہ چونکہ اس کی قسطیں ادا نہ کر سکا لہٰذا وہ سود در سود بڑھتا چلا گیا اور اس کے گھر کا اب آکشن ہونے والا تھا، بولی لگنے والی تھی، نیلام ہونے والا تھا گھر. اس سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی لہٰذا اس نے خودکشی کر لی. اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات آپ سنیں گے. لوگ زندگی بھر قرض ادا کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. تو سود کی وجہ سے انسان اس قدر جکڑا ہوا ہے، سود کی وجہ سے انسان اس قدر پریشان حال ہے کہ جس کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور کسان تو بیچارے آئے دن خودکشی کر رہے ہیں قرضوں کی وجہ سے. تو اسلام جو نظام پیش کرتا ہے وہ بہترین نظام ہے. اور یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اصل میں یہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے بھی بہت زیادہ خرابی عام ہو رہی ہے. اور دھیرے دھیرے کس طرح سے یہ بینک، کس طرح سے سودی نظام میں جکڑ دیتے ہیں انسان کو اور پورے معاشرے کو، ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے میں اتنی خوبصورت خوبصورت ایڈ لے کر آئیں گے. ویسے بھی سود کو آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ کہا گیا ہے، انسان کی پسند والی چیز جس میں انسان خود انوالو ہونا چاہتا ہے، خود سے آگے بڑھ کر اس میں وہ گرنا چاہتا ہے اس کنویں میں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ کتنی گہری کھائی ہے. اور جب ایک دفعہ وہ قدم رکھیں گا سودی کاروبار میں تو کس قدر وہ اس میں الجھتا چلا جائے گا، جہاں سے نکلنا اس کے لیے محال ہوگا. تو یہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے بھی انسان آج بہت پریشان ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بینک ہیں، بینک کا مطلب ہی کیا ہے کہ پیسے جمع کراتے ہیں ہم اس میں نا، لیکن پیسے جمع کرانے کی وجہ سے وہ دولت چونکہ سرکولیٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ پیسہ منجمد ہوتا ہے، وہیں کا وہیں جمع رہتا ہے، جس کی بنا پر آج تجارت میں کمی ہے، لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر یہی مال سرکولیٹ ہوتا رہے، جمع نہ رہے، یقین جانے آج معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ ایک اندازہ لگایا گیا کہ اگر ایک کسی ملک کی جو اتنی ساری زمین خالی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو، تو اگر جتنی زمین خالی ہے اگر صرف اس کے اوپر تعمیر کا سلسلہ ہم شروع کر دیں، جتنے لوگ آج جو بغیر گھروں کے ہیں، بغیر شیلٹر کے ہیں، آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا وہ بے گھر ہیں، تو اگر گورنمنٹ یہ انتظام کرے یا کچھ لوگ مل کر یہ انتظام کرے کہ خالی پڑی ہوئی زمین پر تعمیر کا کام شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک تو تعمیر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گھر میسر آ جائیں گے الحمدللہ، دوسرا ان گھروں کو بنانے کے لیے جو مٹیریل لگے گا اس سے کتنا مال سرکولیٹ ہوگا، کتنا زیادہ تجارت چمکے گی کہ جن کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، گھر بنانے کے سامان ہیں، وہ تمام چیزیں سیل ہوں گی، وہ تمام چیزیں سیل ہوگی تو اور معاشرے میں خوشحالی ہوگی، پیدا ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب گھر بنائے جائیں گے تو کتنے لوگوں کو مزدوری ملے گی، کتنے لوگ اس میں کام کریں گے، لیبر طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ہر طبقے کے لوگ اس میں آئیں گے کام کرنے کے لیے، تو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار الحمدللہ مل جائے گا۔ تو صرف ایک چھوٹے سے پلان پر عمل کرتے ہوئے اسلامی نظام کے تحت آپ دیکھیں کئی بے روزگاروں کو روزگار مل سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنا پیسہ منجمد کر دیا ہے، ہم چاہتے کہ سیف رہے ہمارا پیسہ، ہمارے مستقبل میں کام آئے، نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور ہماری بھی آخرکار زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، وہ مر کھپ گئے، نہ خود استعمال کیا پیسہ، نہ دوسروں کو استعمال کر دیا، بلکہ الٹا لوگوں کی حلال کمائی پر ہاتھ صاف کرتے رہے اور یہ بلیک منی وہاں جمع کرتے رہے، فائدہ کیا ہوا آپ بتائیں۔ تو بینکوں میں پیسہ رکھنے سے جس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، جو مال جمع کر کے رکھا جاتا ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، مال سرکولیٹ ہوتا رہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے بے انتہا فائدے ہیں اور سود کے بے انتہا نقصانات ہیں، دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آج دنیا نے خود دیکھ لیا اس بات کو کہ سودی نظام کی بنا پر کس قدر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ کتنا پریشان حال ہیں۔ اور اسی بنا پر آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انگلینڈ میں اسلامک بینکنگ کے نام سے ان لوگوں نے نیا بینک شروع کیا ہے، یعنی غیر مسلم خود ہمارے نظام کی طرف آ رہے ہیں لیکن مسلمان الٹا وہی جال میں، سود کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی بنا پر اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکلے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں انسان کو مال کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے اندر بخل، حرص، لالچ، خود غرضی، یہ تمام ایسے رذیل اخلاق پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں مال کی محبت سے، پھر وہ لوگوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کے مال غصب کر جاتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اور اسی بنا پر مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیزیں پھر ہم دیکھتے ہیں زمین میں فساد کا باعث بنتی ہیں، جس کی بنا پر فساد رونما ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی معاشرہ انسان کو انسان کی ہمدردی کرنا سکھاتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کا خیال رکھے، مال کی محبت کم سے کم ہو، اعلی اخلاق پروان چڑھائے جائیں، ایثار ہو، قربانی ہو، احسان کا معاملہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمدردی ہو، غمخواری ہو، خیر خواہی ہو، نرم دلی ہو، یہ تمام چیزیں اسلام ہمارے اندر پروان چڑھانا چاہتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ کرام شدید زخموں سے چور تھے، گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جو زخمی لوگ تھے وہ جنگ میں اپنے زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر آیا اور ان زخمی مجاہدین کے سامنے پیش کیا، پہلے نے کہا کہ دوسرا مجھ سے زیادہ مستحق ہے، تم اسے پلاؤ۔ جب دوسرے کے پاس گئے پانی پلانے کے لیے تو اس نے کہا کہ تیسرے کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ جب تیسرے کے پاس گئے اور ابھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ پہلا شہید ہو گیا، اور جب دوسرے کی طرف پلٹے تو دیکھا کہ وہ بھی پیاسا اپنے مالک کے حضور پہنچ چکا ہے، اور جب تیسرے کے پاس آئے تو پتا چلا کہ وہ بھی اسی حالت میں شہید ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی کا بہت ہی ایک عظیم نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ کس قدر دوسروں کو ترجیح دی جاتی تھی اپنی ذات پر۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ سب سے پہلے میں اپنا پیٹ بھر لوں، سب سے پہلے میرا اپنا گھر اچھے سے چل جائے، میرے بچے آسودہ حال ہو جائیں، دوسرے اگر کوئی کھائی میں گرتے ہیں تو گریں۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اسلام ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھانا چاہتا ہے، سکھاتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے پوچھنے لگایا، لیکن تمام ازواج کے گھر سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مہینے سے تو چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ اور وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے، جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، لہٰذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے۔ بیوی نے کہا، گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ سوچیں ذرا کہ وہ دونوں کے کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح سلا دو، اور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھے تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اور میں ویسے ہی پاس بیٹھا رہوں گا اور مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں، اور یہ آیت نازل فرمائی، وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑھ کر قربانی اور ایثار کوئی ہو سکتا ہے؟ جب معاشرے میں یہ حالت ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے پاس ایسی ہمدردی ہو، تو آپ بتائیے کیا کوئی ناخوش رہ سکتا ہے؟ کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج اسی طرح سے قسم پرسی کی حالت میں ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں جو ریشو ہمیں بتاتا ہے، یعنی دنیا کے کئی لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور خصوصاً ایشین کنٹری کے کچھ لوگ یا افریقن کنٹری کے لوگ، کہ یہ لوگ وہ ہیں یعنی جو پاورٹی لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں میجورٹی یعنی زیادہ لوگوں کی تعداد اس میں شامل ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جو کہ پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں یا جن کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے۔ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جنہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، دن بھر میں یا تو وہ ایک وقت کھاتے ہیں، یا غریب لوگ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں یا اس حالت سے بھی نیچے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے روزانہ روزانہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد۔ ہر سال جب یہ فگر بتائے جاتے ہیں، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے کہ بس بھاگو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مال و دولت میں، کہ اچھا فلاں کے پاس اتنا ہے، میں اس سے زیادہ حاصل کروں۔ اور سارا مال ہمیں جو تعلیم آج دی جا رہی ہے کہ سارا مال بس اپنی ذات پر خرچ کیا جائے، دوسروں کی فکر نہ کی جائے، اور اسلام ہمیں یہ ایثار اور قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین اور کتنا پیارا نظام ہے نا ہمارا۔ اور اسی بنا پر زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا گیا، اور زکوٰۃ کا سسٹم اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کو اجتماعی طور پر کام میں لایا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ کلیکٹ کرنے سے اور اسے خرچ کرنے سے وہ فائدے نہیں نظر آ سکتے جب تک اس کو اجتماعی طور پر کلیکٹیولی اسے ڈسٹریبیوٹ نہ کی جائے، یعنی ایسا نظام ہو کہ جس میں اجتماعی طور پر ایک جگہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو اور پھر وہاں سے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے، تبھی اس کے فائدے ہمیں، اس کے فروٹس ہمیں نظر آ سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اور اسی بنا پر صرف زکوٰۃ ہی کو نہیں کہا گیا کہ تم زکوٰۃ ہی دو، بلکہ ساتھ ساتھ نفل صدقات کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، اور اس کا اجر بے حد و حساب بتایا گیا ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معیار مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے بہترین قرض تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو یہاں پر صدقے کی ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے کہ فرض جو چیز ہے زکوٰۃ وہ تو ادا کرنا ہی ہے، ساتھ میں نفل صدقات کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مساوات کی بہت دھوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مساوات کے علم بردار ہیں، ہم سب کو برابر درجہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمی بیشی، کوئی گورا کالا نہیں ہے اور ہم مساوات کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ایکچولی اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے، یہ جو دلکش اور دل فریب الفاظ کے جال میں لوگوں کو انہوں نے پھانس کر کس طرح سے اپنا کام نکالا ہے کہ سودی نظام کو پروان چڑھاتے رہے، سودی نظام میں تمام دنیا کو چکر دیا، فرد کو بھی اور قوموں کو بھی اسی میں جکڑتے چلے گئے۔ اور اسی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو زنجیریں ہیں جس کی بنا پر آج انسان ان زنجیروں سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور پھر آخر کار وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے جب اس کے اوپر قرض بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ مزدور کا تو لہو چوس رہے ہیں، مزدور سے تو کام لیتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو اس کی ویسی اجرت نہیں دیتے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور خود آرام سے بیٹھ کر تمام سرمایہ پر قابض ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مساوات کے علم بردار ہیں۔ اور پھر سود کو اتنے خوبصورت نام دے دیے گئے کہ جس کی بنا پر انسان اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو سود لیا جاتا ہے تو یہ سود آتا کہاں سے ہے؟ یہ غریب لوگوں ہی سے آتا ہے، جو بےچارے چھوٹے درجے کے لوگ ہیں یا چھوٹے موٹے پیمانے پر جو تجارت کرتے ہیں انہی سے یہ سود آتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا نہیں ہے، وہ قرضے لینے کے لیے بینک جاتے ہیں، وہاں سے سود پر قرضے لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کو ادا کرتے رہتے ہیں ان قرضوں کو، اور وہ جو اصل رقم ہوتی ہے اس کا کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سب جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، جو غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، اور جن کی تعداد کروڑوں میں ہے ہر ملک میں، تو یہ لوگ بےچارے ایک دفعہ سود کے چکر میں پھنستے ہیں پھر عمر بھر اس سے نکل نہیں پاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یعنی یہ سود کی وجہ سے الگ الگ لوگوں پر، فردن فردن لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہی تو وہ ناانصافی ہے جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی سود کی، تاکہ لوگ اس سے پیچھے ہٹیں، لوگ اس میں انوالو نہ ہوں۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، نفلی صدقات کا سسٹم ہے، اور یہاں پر خوش دلی سے ادا کرنا ہے مال۔ اگر ہم یہ نظام کو فالو کریں گے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور سود کی تباہ کاریوں کو ہم جانیں گے، تو خود بخود ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سیریز ہم شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو یہ باتیں ہم پڑھیں گے، جو احکامات ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم ان تمام احکامات پر عمل کرنے والے بنیں تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔